الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، نماز کے مباحث میں یہ آخری بحث ہے جس میں جو نماز رات کی تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، جس کو عام طور پر تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، وہ زیر بحث آئے گی. شب و روز کی پانچ نمازوں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں ایک اور نماز بھی لازم کی گئی تھی. یہ بات قرآن مجید نے خود ایک موقع پر بیان کر دی ہے کہ باقی تمام لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ نے شب و روز میں پانچ نمازیں فرض کیں، یعنی فجر کی دو رکعتیں فرض کیں، ظہر کی دو رکعتیں فرض کیں، عصر کی چار رکعتیں فرض کیں، مغرب کی تین رکعتیں فرض کیں، عشاء کی چار رکعتیں فرض کیں. تو یہ جو فرض نماز عام مسلمانوں کے اوپر لازم کی گئی، اس کے علاوہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پانچ نمازوں کو تو لازم کیا ہی گیا، لیکن ایک نماز اور بھی لازم کی گئی جس کو قرآن نے کہا نافلۃ لک، یعنی یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے. اسے بالعموم صلاۃ اللیل یا تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں عام طور پر صلاۃ اللیل یا قیام اللیل کے عنوان سے اس نماز کا ذکر ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر اس کو تہجد کی نماز بھی کہا جاتا ہے. تہجد کی نماز کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آیا ہے، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ من اللیل فتہجد بھی، یعنی آپ رات کے پچھلے حصے میں بھی، رات کے کچھ حصے میں بھی آپ نیند توڑ کر اٹھیں اور اٹھ کر اس نماز کا اہتمام کریں. تو عربی زبان میں نیند توڑ کر اٹھنے کو تہجد کہا جاتا ہے. تہجد جو ہے یہ عربی زبان کا عام لفظ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ نیند سے اٹھ کر آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس وقت یا اس کیفیت کے لحاظ سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے نافلۃ لک کے الفاظ سے اس کی تصریح کر دی، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے. پھر سورہ مزمل میں وضاحت ہے، مزید وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو انذار عام کا حکم دیا، یعنی جب یہ فیصلہ کیا گیا جس کا بھی ہم حدیث کے مطالعے میں ذکر پڑ چکے ہیں، کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب آپ کھلم کھلا انذار کریں گے، کھلم کھلا خبردار کریں گے، اب آپ قوم کو ہاں کے پکارے دعوت دیں گے، تو اس کے لیے بطور خاص آپ کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جس تیاری کا حکم دیا وہ یہ تیاری تھی، اور پھر اس کے وجوہ بیان کیے ہیں وہاں پہ، وہ آپ سورہ مزمل کی آیات سن لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا. قرآن کا ارشاد ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ عن قریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے. اس میں شبہ نہیں کہ یہ رات کا اٹھنا دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موضوع ہے، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی، لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو. یہ گویا آپ کو ہدایت کی گئی. اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دین کی دعوت میں، اس کی جدوجہد میں، اور جو حالات اس میں پیش آتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نماز کی کیا غیر معمولی اہمیت ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا کیسا قرب حاصل ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو اس بڑی ذمہ داری کے لیے کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا، تو جس تیاری کا حکم دیا وہ کوئی درم و دینار جمع کرنے کی تیاری نہیں تھی، بلکہ اس نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی تیاری تھی. عام مسلمانوں کے لیے یہ ایک نفل نماز ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کا اہتمام کرے. یعنی یہ مسلمانوں پر فرض نہیں کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی، اور آپ کو اسے ہر حال میں ادا کرنا ہوتا تھا. لیکن دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے، اب جیسے دوسری نفل نمازیں ہیں، یہ بھی ایک نفل نماز ہے. بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس نماز کی زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں پڑھتے ہیں. یعنی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے تھے اس نماز کی؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں، یعنی اس کی رکعتیں 3, 5, 7, 9، زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 پڑھی ہیں. اور اس میں بہت لمبا رکوع، سجود اور قیام کرتے تھے، یعنی آپ کا قیام بھی اس میں بہت طویل ہوتا تھا. आप देर तक इसमें कुरान पढ़ते रहते थे। ये आपने अभी ये सूरह मुजम्मल की आयात सुनी है, उसमें बताया भी ये गया है कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, यानी ये कुरान की तलावत की ख़ास नमाज है कि इसमें ज़्यादा देर तक कुरान पढ़ा जाए। इसमें शुबा नहीं कि बाद रवायतों में 13 रकतों का जिक्र भी हुआ है, यानी बाद रवायतों में ये मालूम होता है। अब ज़ाहिर है कि चूँकि ये नमाज मुसलमानों पर लाजिम नहीं की गई तो इसकी हैसियत सुन्नत की तो हो नहीं सकती थी। इसके लिए अब हम जो कुछ भी मालूमात हासिल करेंगे वो रवायात से हासिल करेंगे। ये हुजूर की सीरत का एक पहलू है और उसका सबसे बड़ा माखज़ जो है वो हदीस की रवायात ही हैं। तो उनमें ये जिक्र भी हुआ है कि 13 रकतें आपने पढ़ी, लेकिन इसके बारे में सही बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नमाज चूँकि फ़र्ज थी, इसलिए आप कभी कभी इससे पहले या इसके बाद इसी तरह 2 रकत नफल नमाज पढ़ते थे जिस तरह हम मिसाल के तौर पर फजर से पहले या मगरब के बाद ये नफल पढ़ते हैं। यानी जिस तरीके से हमारे ऊपर जो नमाज़ें फ़र्ज़ हैं तो हम मगरब की 3 रकतें पढ़ने के बाद 2 रकतें नफल पढ़ते हैं, तो हुजूर पर ये नमाज़ फ़र्ज थी तो आप इसकी जितनी रकतें भी आपने पढ़नी होती थी। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि आपने 11 रकतें पढ़ी लेकिन पढ़ने से या तो पहले 2 रकतें नफल पढ़ ली या बाद में 2 रकतें नफल पढ़ी, तो उसको लोगों ने शामिल करके इसकी 13 रकतें भी बयान कर दी हैं, वरना असलन ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसकी 11 रकतें पढ़ी। तो ये यानी करीन क्यास बात मालूम होती है कि असल में ये आपने नफल पढ़े थे 2, लेकिन बाद लोगों ने गलती से उसे असल के साथ शामिल समझ लिया। इस बाब में बुनियादी हैसियत जिस रवायत को हासिल है वो ये अबू सलमा की रवायत है, और इसमें सैयदा आयशा के साथ उनकी एक गुफ्तगू नकल हुई है, उससे अंदाज़ा है उनसे बढ़कर। ये चूँकि घर की नमाज है, रात के वक्त हुजूर पढ़ते थे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मालूमात हासिल हो सकती हैं वो अजवाज मुतहरात ही से हासिल हो सकती है। रवायत यह है कि नबी सलमत अबन अब्दुर्रहमान अन्नहु अखबरो अन्नहु सअला आयशत रज़ियल्लाहु अन्हा कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान फ़क़ालत मा काना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी ग़ैरिही अला 11 रकअ। अब्दुर्रहमान के बेटे अबू सलमा ने बताया कि उन्होंने सैयदा आयशा से पूछा रज़ियल्लाहु अन्हा, रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ क्या होती थी। यानी उनको दिलचस्पी ये थी कि रमज़ान में क्या आप कोई अपने मामूलात के अलावा भी नमाज पढ़ते थे। सैयदा ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लम ना रमज़ान में कभी 11 रकत से ज़्यादा पढ़ते थे और ना रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों। यानी उन्होंने ये बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 ही रकतें हैं, और ये आप रमज़ान में भी इतनी पढ़ते थे और बाकी दिनों में भी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इससे कम भी पढ़ते थे लेकिन इससे ज़्यादा आपने नहीं पढ़ी। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये तो इसकी रकतों का मामला हो गया, इसका तरीका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लम के कॉल ऑफ फेल से इस नमाज के, ये चूँकि आपकी तन्हाई की नमाज है, आपकी नमाज है यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है, और इसमें आदमी रात के वक्त नींद तोड़कर उठता है, नशात की मुख्तलिफ कैफियतें होती हैं, लंबी नमाज है जिसमें आप तवील तलावत करते थे, तो इसमें तरीके में भी थोड़ा सा तनव हो रहा, यानी आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से यह नमाज पढ़ी। एक तरीका ये था कि 2-2 रकतें पढ़कर सलाम फेर दिया जाए, यानी 2 रकतें पढ़ी सलाम फेर दिया, 2 रकतें पढ़ी सलाम फेर दिया, जितनी पढ़नी है। यानी मिसाल के तौर पर 5 पढ़ने का हुजूर ने इरादा किया तो 2-2 पढ़ के आपने सलाम फेरा 2 मरतबा, फिर 1 रकत से ये नमाज वितर कर दी जाए। एक तरीका ये, यानी आप 2-2 रकतें पढ़ें, जब ताक रकतें आपकी बनाने का वक्त आ जाए, जुफ्त रकतें पढ़ लें, तो फिर 1 रकत पढ़ के सलाम फेर दें। इसको फिर अच्छी तरह समझ लीजिए कि 2 रकतें पढ़ी सलाम फेर दिया, 2 रकतें पढ़ी सलाम फेर दिया, आपने 6 पढ़ ली, आपने 8 पढ़ ली, आपने 10 पढ़ ली, जितनी भी पढ़नी है ये जुफ्त होनी चाहिए। जब सलाम फेर दिया तो अब आपको इसको ताक करना है, इसको कहते हैं वितर करना, अरबी में ताक जिसे आप कहते हैं उसको अरबी में वितर करना या इतार औतर बवाहिदा, जैसे कि हदीस में आता है कि 1 रकत से नमाज को ताक कर दिया जाए, तो 1 रकत पढ़ के आप उसे ताक कर देते थे। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि 2-2 रकतें पढ़कर सलाम फेरा जाए, यानी 2-2 रकतें पढ़ के हुजूर सलाम फेरते गए, फिर 5 रकतें इस तरह पढ़ी जाए कि उनमें कादा सिर्फ आखिरी रकत में किया जाए। यानी एक तहज्जुद पढ़ने का हुजूर ने यह तरीका भी इख्तियार किया कि आप 2-2 रकतें पढ़ के आपने सलाम फेरा, 2 पढ़ी सलाम फेर दिया, फिर 2 पढ़ी सलाम फेर दिया, फिर उसके बाद 5 रकतें आपने पढ़ी और इस तरीके से पढ़ी कि 5-5 रकतें मुसलसल पढ़ते चले गए, दरमियान में कादे के लिए नहीं बैठे, 2 रकतों के बाद बैठते हैं वो नहीं बैठे, आखिरी रकत में कादे में बैठे और सलाम फेर दिया। تیسرا طریقہ جو حضور نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ چار چار رکعتیں عام طریقے سے پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے. یعنی یہاں پہلے آپ نے دو نہیں پڑھی, چار چار, جیسے کہ ہم ظہر پڑھتے ہیں, چار رکعتیں پڑھی پھر سلام پھیر دیا, پھر چار پڑھی پھر سلام پھیر دیا, یہ آٹھ ہو گئی. پھر آپ نے تین رکعتیں قعدے کے بغیر مسلسل پڑھ کر آخری قعدہ کیا. یعنی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ چار چار رکعتیں عام طریقے سے پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے, پھر تین رکعتیں قعدے کے بغیر, یعنی مسلسل بغیر بیٹھے, تین رکعتیں قعدے کے بغیر پڑھ کر آخری رکعت میں قعدہ کیا جائے اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے. چار رکعتیں جیسے آپ پڑھتے ہیں ظہر کی عصر کی اسی طرح پڑھی جائے, چار پڑھی سلام پھیر دیا, چار پڑھی سلام پھیر دیا, پھر تین رکعتیں اس طرح پڑھی کہ رکعت پڑھ کے اٹھے, پھر رکعت پڑھ کے اٹھے, پھر اٹھے, درمیان میں قعدے کے لیے نہیں بیٹھے, آخری قعدہ کیا اور سلام پھیر دیا. چوتھا طریقہ جو آپ نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ دو یا چار یا چھ یا آٹھ رکعتیں قعدے کے بغیر, یعنی شروع ہی ایسے کر دیا کہ مسلسل پڑھی اور آخری رکعت جو تھی یعنی چھٹی یا چوتھی جتنی پڑھنی تھی اس میں قعدہ کیا, پھر قعدہ کرنے کے بعد جیسے ہم دو رکعتوں کے بعد قعدہ کرتے ہیں سلام پھیرے بغیر اٹھ گئے, پھر ایک رکعت پڑھی اور پھر قعدے کے بعد سلام پھیر دیا. تو یہ چار طریقے ہیں, ان میں سے جس طریقے سے بھی لوگ چاہیں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. حضور سے یہ چاروں طریقے ثابت ہیں اور ان چاروں طریقوں کا ذکر بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, نسائی میں, حدیث کی معتبر کتابوں میں آیا ہے. چاروں طریقوں میں سے کسی طریقے کے اوپر بھی نکیر نہیں کی جا سکتی, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ طریقہ حضور نے اختیار کیا. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز میں, یعنی تہجد کی نماز میں, پہلے سرن و جہرن دونوں طریقوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی. یعنی جس کا جی چاہتا وہ جیسے ظہر عصر ہم پڑھتے ہیں خاموشی سے پڑھ لیتا, اور جس کا جی چاہتا وہ بلند آواز سے پڑھ لیتا. پہلے یہ طریقہ تھا, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس نماز میں ان کے بین بین کا لہجہ اختیار کیا جائے. یعنی جو ہماری پانچ نمازیں ہیں ان میں تو ہم دو نمازوں میں قرات میں خاموشی اختیار کرتے ہیں, یعنی آواز سے قرات نہیں کرتے بلند آواز سے, اور تین نمازوں میں پہلی دو رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. یعنی اس میں یہ طریقہ ہے. اس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ولا تجھر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک السبیلا. جہاں حضور کو یہ بتایا گیا کہ آپ رات کو تہجد پڑھیں, اس میں خاتمے میں یہ بات کہی کہ اپنی اس رات کی نماز میں نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے, بلکہ ان دونوں کے بین بین کا لہجہ اختیار کرو. یعنی درمیانی آواز سے آپ اس میں قرات کریں گے. یہ پھر طریقہ اس میں بیان کیا گیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے صحابہ کو بھی اسی کا پابند کیا. آپ خود تو پڑھتے تھے, آپ پر فرض تھی, صحابہ میں سے بھی بعض بزرگ اور جلیل القدر صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے, تو آپ نے ان کو بھی باقاعدہ طور پر جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا پابند کیا. ابو قتادہ کی روایت ہے کہ حضور نے صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا, میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم رات کی نماز میں بہت پست آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے. یعنی سیدنا صدیق اکبر رات کی نماز میں جیسے ہم ظہر عصر میں پڑھتے ہیں بہت پست آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے. حضور نے سوال کیا, انہوں نے جواب دیا, میں اسے سناتا ہوں جو میری سرگوشی سنتا ہے. کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہی کرنی ہوتی ہے نا, یہ سیدنا صدیق اکبر کا مزاج ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت پست آواز میں پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اسے کچھ بلند کر لو, کیونکہ حکم آ گیا تھا تو آپ نے کہا کہ اس کو کچھ بلند کر لو. پھر آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا, میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم بہت بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے. ان کا بھی ایک مزاج ہے. انہوں نے جواب دیا, میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں. یعنی دونوں کے مزاج طبیعت کا جو فرق ہے وہ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا اسے کچھ پست کر لو, یعنی ان کو آپ نے کہا کہ آپ یہ کر لیں. تو اس سے یہ بالکل بات واضح ہو گئی کہ اس نماز میں قرات اس طرح سے کی جائے گی, یعنی نہ زیادہ بلند نہ زیادہ پست. اس نماز کا اصل وقت, جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مزمل سے واضح ہے, سو کر اٹھنے کے بعد ہی کا ہے. یعنی اس کا جو اصل وقت ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ عشاء کے بعد سو گئے اور پھر آپ اٹھے جب بھی اللہ نے اٹھا دیا, تو سو کر جب آپ اٹھیں گے تو پھر یہ نماز پڑھیں گے. اور اسی وجہ سے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ تہجد کے معنی ہی عربی زبان میں یہ ہے کہ آپ سو کر جب اٹھتے ہیں تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے. قرآن نے اسے حضوری کا وقت قرار دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات ہماری اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتے ہیں اس وقت کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اسے بخش دوں. حضور نے فرمایا کہ یہ اس طرح حضوری کا وقت ہے، گویا خالق کائنات اس وقت پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں اور بندوں سے اس وقت چاہتے ہیں کہ ان سے مغفرت کی دعا کریں، ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو یہ وقت اس لحاظ سے غیر معمولی ہے. یہ بالکل ٹھیک قرآن مجید کے ان الفاظ کی تشریح ہے جس میں یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودا، یعنی یہ ایک تہائی رات کے بعد جو فجر تک کی قرآن کی تلاوت ہے یہ براہ راست سنی جاتی ہے، یعنی یہ بات خود قرآن نے بھی بیان کی ہے، اسی کو حضور نے بیان کیا. تاہم یعنی اصل وقت تو یہی ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، یعنی نیند توڑ کر اٹھیں، اور ایک تہائی رات کم و بیش رہ رہی ہو جب اس وقت اٹھ کے یہ نماز پڑھیں. تاہم کوئی شخص اگر یہ سعادت حاصل کرنے میں کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے، انسانوں میں یعنی قوی عزم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہما شما کی طرح کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو آدمی کی نیند نہیں کھلتی یا اپنی نیند پر ایسا قابو نہیں ہے یا معمولات ایسے ہیں. اس کو قرآن نے خود گن کے بتایا ہے سورہ مزمل میں کہ بعض لوگوں کو دن دن بھر اپنا کاروبار کرنا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو بہت سفر درپیش ہوتے ہیں اور مشقتیں ہوتی ہیں، تو وہ رات کے وقت نیند توڑ کر اٹھنے میں بڑی مشقت محسوس کرتے ہیں. اب ایک طرف یہ صورتحال، دوسری طرف یہ ہے کہ اس نماز کی جو فضیلت ہے اور جس طرح کا معاملہ ہے، تو کسی وجہ سے کوئی آدمی یہ نہیں کر پاتا، تو وہ یہ نماز سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے ویسے ہی معمول بنا لیا، ایک یہ ہے کہ اسے اندازہ ہے کہ میرے معمولات، میری طبیعت، جو کچھ بھی ہے اس میں میں اس وقت نہیں اٹھ سکتا، تو پھر وہ اگر چاہے تو یہ نماز، یہ سعادت حاصل کر سکتا ہے، اور وہ یعنی عشاء کے فوراً بعد پڑھ کے بھی حاصل کر سکتا ہے. سورہ مزمل میں اس نماز سے متعلق تخفیف کی آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے خود اس جانب اشارہ کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے ان ربا کا یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر من. ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اے پیغمبر تم کو حکم دیا تھا کہ رات میں قیام کرو، تمہارا پروردگار بے شک اس بات سے واقف ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب، کبھی آدھی رات، اور کبھی ایک تہائی رات اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہو. حضور کا یہی معمول تھا، اور تمہارے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ بھی. اب ظاہر ہے کہ حضور تو یہ کام کر رہے تھے، لیکن جب عام مسلمانوں نے بھی یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا شروع کی تو فرمایا تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ ہی لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے رات اور دن کی تقدیر ٹھہراتا ہے. اس نے جان لیا کہ تم اسے نبھا نہ سکو گے. یعنی یہ بات کہ سب مسلمان اس طریقے سے دو تہائی رات یا ایک تہائی رات یا آدھی رات اٹھیں، تو فرمایا کہ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ تم اسے نبھا نہ سکو گے، تو اس نے تم پر عنایت کی نظر کی، چنانچہ اب قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اس نماز میں پڑھ لیا کرو. اس کے علم میں ہے کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے، اور وہ بھی جو خدا کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، یعنی اپنی معاشی ذمہ داریوں کے لیے کچھ مجبوریوں میں ہوں گے، اور وہ بھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھیں گے، اس لیے جتنا ممکن ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف کر دی تو گویا ایک طرح سے سہولت دی کہ یہ سعادت حاصل ہو جائے گی، اگر تمہاری کوئی مجبوری ہے تو تم اس میں تخفیف کر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنا پر یہ فرمایا کہ ایوکم خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر ثم لیرقد ومن وسق بقیام من اللیل فلیوتر من آخره فإن قرأت آخر اللیل محظورا وذلک افضل. کہ تم میں سے جسے اندیشہ ہو، یہ حضور کا ارشاد ہے، مسلم کی روایت ہے، کہ تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا، اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنی نماز وتر کر لے. یعنی اگر یہ اندیشہ ہو کہ رات کو اٹھنا ممکن نہیں ہوگا تو سونے سے پہلے یہ نماز پڑھ لی جائے. لیکن جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ یقیناً اٹھے گا، یعنی اطمینان ہو، اعتماد ہو، اسے یہ نماز رات کے آخری حصے ہی میں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ آخر شب کی قرات روبرو ہوتی ہے، یعنی حضوری میں ہوتی ہے، براہ راست سنی جاتی ہے، اور وہی اس کا افضل وقت ہے. یعنی حضور نے کہا کہ افضل وقت وہی رہے گا، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں اٹھ سکتا تو پھر وہ عشاء کے بعد پڑھ لے. یہ جو ہمارے ہاں وتر پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا گیا، یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے جو حضور کی اس اجازت کے بعد لوگوں نے 3 رکعت ساتھ پڑھنی شروع کی ہے. یعنی اس کی حقیقت بھی اس سے سمجھ لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ہمیشہ تنہا پڑھتے تھے، یعنی آپ نے اس نماز کے لیے اجتماعی طریقہ نہیں اختیار کیا. تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، لیکن آپ ہمیشہ تنہا پڑھتے تھے. تاہم رمضان کے کسی مہینے میں جب آپ تہجد کے لیے اٹھے اور مسجد میں بوریے کا جو حجرہ آپ رمضان میں بنا لیتے تھے، اس سے نکل کر باہر مسجد میں نماز پڑھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آخری 10 دن تو اعتکافی کرتے تھے عام طور پر، اس میں مسجد میں ایک بوریے کا حجرہ یا آپ خیمہ سے کہیے وہ لگا دیا جاتا تھا. تو اس میں گرمی سردی کے موسم آتے رہتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ مسجد میں باہر نکل کے آپ اسی میں پڑھتے تھے تہجد عام طور پر، یعنی جب اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے تو اپنے اسی خیمے میں یا جو ایک حجرہ سا بن جاتا تھا اسی میں پڑھتے تھے. کسی رمضان میں یہ ہوا کہ آپ اپنے اس حجرے سے، عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے باہر آئے تھے، یعنی مسجد ہی میں تھے، اس بوریے کے حجرے میں آپ اعتکاف کیے ہوئے تھے، وہیں عام طور پر نماز پڑھتے تھے. کچھ موسم کی شدت ہوگی یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو آپ حجرے سے یا اس بوریے کے خیمے سے باہر نکل آئے، اور باہر نکل کر آپ نے جیسے آپ نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنا شروع کر دی، یعنی اکیلے ہی پڑھ رہے تھے. اب ہوا کیا، جب آپ باہر نکل آئے تو اس زمانے میں بہت سے لوگ تھے کہ جن کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ اصحاب صفہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہیں مسجد میں چبوترے پر ہوتے تھے. تو جب دیکھا لوگوں نے کہ حضور باہر نکل کے نماز پڑھے، ذرا قرات بھی میں نے جیسے کہ عرض کیا تھوڑی بلند آواز سے کر رہے تھے، یعنی کیونکہ درمیان کی آواز سے قرات کی جاتی ہے، تو آپ کی اقتداب کی شوق میں عام مسلمان بھی نماز کے لیے جمع ہونے لگے. یعنی یہ خیال کر کے حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے پیچھے آ کے اللہ اکبر کہہ کے صفیں باندھنا شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو چند دنوں کے بعد یہ سلسلہ اس اندیشے سے منقطع کر دیا کہ آپ کی طرح مبادہ یہ عام مسلمانوں پر بھی فرض قرار دے دیجیے. یعنی حضور کو یہ اندیشہ ہوا کہ اس شوق سے میرے پیچھے اگر پڑھنے لگ گئے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اچھی بات ہے، 5 تو پہلے فرض تھی اب 6ٹی بھی. تو آپ چونکہ بہت کریم تھے اپنی امت کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے، تو آپ کو یہ اندیشہ ہوا تو آپ نے اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع کر دیا. یعنی یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ 3 دن آپ نے تراوی پڑھائی، وہ اصل میں یہ واقعہ ہے. یعنی آپ تہجد پڑھ رہے تھے، باہر نکلے اور باہر نکل کے آپ نے یہ نماز پڑھنا شروع کی اور کچھ لوگ پیچھے آپ کے آ کے نماز پڑھنے لگ گئے. اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے، یہ عروہ بن زبیر کی روایت ہے اور بخاری میں ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہ اخبرت ان رسول اللہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد وصلی رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اکثر منهم فصلی فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فقصر اهل المسجد من اللیلۃ الثالثہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت اللیلۃ الرابعہ عجز المسجد اهلہ حتى خرج لصلاۃ الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها. سیدہ عائشہ نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت نکلے، یعنی اس کی تفصیل ہے دوسری جگہ بعد روایتوں میں کہ اسی اپنے جو حجرہ تھا آپ کا مسجد میں اعتکاف کے لیے بنایا گیا تھا اس سے نکلے، اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، وہاں کچھ لوگ آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو گئے، یعنی جو مسجد میں پہلے ہی لیٹے ہوئے تھے یا کچھ نماز پڑھ رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا چونکہ، تو وہ آپ کے ساتھ شریک ہو گئے. اور یہ اسی وقت ہوا ہے، یعنی تہجد کے وقت ہی یہ واقعہ ہوا ہے، عشاء کے بعد نہیں ہوا. تو لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، انہوں نے صبح اس کا ذکر کیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ بھائی آج تو حضور باہر آ گئے تھے اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو اس سعادت کی جیسے ہی خبر عام ہوئی تو دوسرے دن زیادہ لوگ جمع ہو گئے. اس رات بھی آپ نے مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ نماز ادا کی. صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسم ایسا تھا کہ آپ باہر نکل کے نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ خیمے میں کچھ گرمی کی صورت ہوگی، تو لوگوں نے آپ کے ساتھ صبح پھر اس کا ذکر ہوا. تو تیسری رات نمازیوں کی ایک بڑی تعداد مسجد میں آ گئی، آپ اس رات پھر نکلے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی. پھر چوتھی رات ہوئی تو مسجد لوگوں سے اس طرح بھر گئی، اس طرح بھر گئی کہ اس میں کسی آنے والے کے لیے جگہ باقی نہ رہی. یہ اس زمانے کے مسلمانوں کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اور خاص طور پہ رمضان میں لوگوں میں ایک بڑی آمادگی پیدا ہوئی اور وہ جمع ہونے لگ گئے، مسجد پوری بھر گئی. لیکن اب لوگ سارے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ صبح سے پہلے اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، یعنی آپ نے باہر نکل کر نماز نہیں پڑھائی. پھر فجر کی نماز کے بعد, فجر کے لیے آپ تشریف لائے, آپ نے امامت کرائی, اور فجر کی نماز کے بعد اندازہ کر سکتے ہیں پیغمبر کی عزت اور احترام کا کیا عالم ہے. کسی نے پوچھنے کی جسارت نہیں کی, بیٹھے رہے لوگ, کسی نے آواز دینے کی جسارت بھی نہیں کی. آپ خود نکلے اور نکل کے آپ نے نماز پڑھائی اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دی اور فرمایا میں تم لوگوں کے آنے سے بے خبر نہ تھا, یعنی مجھے معلوم تھا کہ تم اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہو, لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے ادا نہ کر سکو, تو اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں باہر ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک یعنی یہی طریقہ رہا, بس حضور نے یہ تہجد کے وقت میں اس طرح اتفاقی امامت کرائی, یعنی لوگ پیچھے آ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا, یہ اتفاقی معاملہ ہوا بالکل. اور جیسے کہ عام طور پر مسجدوں کے اندر لوگ اس طریقے سے جمع ہو ہی جاتے ہیں, اسی طریقے سے ہوا. حضرت عمر کے زمانے تک لوگ رمضان کے مہینے میں بھی گھروں اور مسجدوں میں اسے بالعموم اپنے طور پر ہی پڑھتے تھے, یعنی یہی طریقہ تھا کہ لوگ تہجد کے وقت اٹھتے, لوگ عشاء کے بعد جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں اجازت دے دی گئی تھی تو پڑھ لیتے تھے. یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹکڑیوں میں اس طرح یہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ کوئی شخص تنہا تلاوت کر رہا ہے, کوئی کسی امام کی اقتداء میں ہے. یعنی صورتحال یہ تھی کہ مسجد کے اندر لوگوں نے ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں, کوئی اکیلا ہی پڑھ رہا ہے, کوئی کسی امام کی اقتداء میں پڑھ رہا ہے. اب اس میں چونکہ تھوڑی سی تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے تو اس میں کچھ عجیب فضا انہوں نے دیکھی کہ اس نماز میں چونکہ تلاوت کچھ بلند آواز سے ہوتی ہے, اس وجہ سے مسجد میں عجیب بے نظمی کی کیفیت تھی. یعنی قرآن پڑھا جا رہا تھا لیکن یہ کہ مختلف آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں. تو موجودہ زمانے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگ محلے کی چاروں مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پوری طرح کھول کر یہ کام کر ڈالتے ہیں, لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج بہت نظم ضبط کا مزاج تھا. تو انہوں نے قرآن مجید کے آداب کے لحاظ سے اسے پسند نہیں فرمایا, یعنی انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اور عبی بن کعب کو اس نماز کے لیے لوگوں کا امام مقرر کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ایک آدمی کو مقرر کر لو, اگر تم نے مسجد میں پڑھنی ہے تو عبی بن کعب سے آپ نے کہا کہ تم پڑھا دیا کرو یہ نماز, خود نہیں شریک ہوئے. اس کے بعد ایک دوسری رات آپ پھر تشریف لائے, یعنی دو چار پانچ دن گزر گئے, پھر تشریف لائے, لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا, نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ اپنے گھر ہی میں پڑھتے تھے, لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا یہ نئی چیز اچھی ہے لیکن جس کو چھوڑ کر یہ سوئے رہتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے. یعنی یہ بتا دیا کہ یہ تہجدی کی نماز ہے, اسی کو یہ پہلے وقت میں پڑھ رہے ہیں, زیادہ اچھا یہ تھا کہ اسی وقت میں پڑھتے. یہ تبصرہ کر کے واپس چلے گئے. روایت سے واضح ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف لوگوں کے ساتھ اس نماز میں شامل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تنہا یہ نماز پڑھنے کو اس سے بہتر قرار دیا, یعنی جو حضور نے سنت قائم کی تھی بالکل اسی کے مطابق انہوں نے ارشاد فرمایا. یہ تراویح کی حقیقت ہے, یعنی یہ جو آپ کے یہاں تراویح کی نماز ہے یہ اس کی داستان ہے, اصل حقیقت یہ ہے. اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا, اور پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا جو عام مزاج ہے جب ایک چیز یہ صورت اختیار کر گئی تو اب یہ اصل بات لوگوں کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو گئی کہ یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے, اس کا افضل وقت رات کے وقت اٹھ کے پڑھنا ہے, اس کی حضور نے مجبور لوگوں کو اجازت دی تھی, اور مسلمانوں کے جلیل القدر خلفاء اس میں شریک نہیں ہوئے تھے. یعنی یہ باتیں اب عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جیسا کہ اوپر بیان ہوا کبھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی, تاہم اس کے لیے رکعتوں کی کوئی تعداد کیونکہ متعین نہیں ہے, اس لیے جب ایک امام کا تقرر ہوا تو لوگ رمضان میں نماز تراویح کے نام سے اس نماز کی 23 بلکہ اس سے بھی زیادہ رکعتیں پڑھنے لگے. یعنی یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ 23 رکعتیں بھی لوگ پڑھنے لگ گئے اور اس سے زیادہ بھی. ظاہر ہے جب ایک امام کا تقرر کیا ہوگا تو لوگوں نے پوچھا ہوگا کتنی پڑھنی ہے, تو اس موقع کے اوپر کیونکہ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے صرف تاک پڑھنی ضروری ہے تو 23 رکعتیں, بلکہ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں مدینہ میں 49 تک لوگ پڑھنے لگے. اس وقت سے اب تک مسلمانوں کا عام طریقہ یہی ہے, اور ان میں سے زیادہ اب اس بات سے واقف بھی نہیں رہے کہ یہ در حقیقت تہجدی کی نماز ہے جسے وہ عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں. یعنی اس بات سے بھی لوگوں کو عام طور پر واقفیت نہیں رہی. تو یہ تہجد کی نماز ہے, یہ اس نماز کا طریقہ ہے, یہ اس کے فضائل و آداب ہیں, اور اس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے. اس میں جو نفل نمازیں ہیں ان سب کا کم و بیش ذکر ہو گیا ہے. ان نوافل کے علاوہ وضو اور اذان کے بعد دو رکعت نماز کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. یعنی آپ وضو کر کے دو رکعتیں نفل پڑھ لیں, آپ اذان کے بعد پڑھیں, سفر سے واپسی پر آپ کے دو رکعت نماز پڑھنے کا ذکر بھی روایتوں میں ہوا. یعنی حضور کبھی سفر سے واپس آتے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعت پڑھتے تھے. گناہوں سے توبہ اور استخارے کی غرض سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. یعنی اگر کسی آدمی کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو حضور نے ہدایت فرمائی ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو, اللہ سے مغفرت چاہو. اسی طرح کسی معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے کے لیے استخارہ, جسے آپ کہتے ہیں, استخارہ کا مطلب ہے خیر چاہنا. تو دو رکعت نماز پڑھ کے آپ نے کہا کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو. وہ استخارے کی دعا تو آپ لوگوں میں سے بہت سوں کو خوب معلوم ہوگی, اس لیے کہ استخارے کا تو ہمارے بہت چلن ہے. وہ دعا ہے جس پر ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں. وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَزَّقْنِي. اے اللہ, میں تیرے علم کے واسطے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے واسطے سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں, اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا, اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا, اور تو علام الغیوب ہے. اے اللہ, اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری زندگانی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور آسان بنا دے, پھر اس میں برکت پیدا کر دے. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری زندگانی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے. پروردگار, میرے لیے خیر کو مقدر فرما, وہ جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس سے راضی کر دے. یہ ہے استخارہ جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے. اس میں نہ کسی خواب کا ذکر ہے, نہ کسی اشارے کا ذکر ہے, نہ اس میں کوئی فیصلہ کن بات ہے. یہ خدا سے ایک دعا ہے جو آپ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں بندے کے لیے رہنمائی کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی قانون عبادات میں نماز کی بحث بھی پوری ہو گئی, اور گویا تمام عبادات کے بارے میں میں نے اپنا نقطہ نظر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اس میں کوئی بات اگر ٹھیک ہے تو دعا کیجئے کہ اللہ اسے قبول کرے, اور کوئی غلطی ہے تو اس سے درگزر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.